ساری ساری فصل جو ہے تیار ہونے کے باوجود بھی تباہ اور برباد ہو جائے. میرے بھائی سب کچھ اللہ نے انتظام کیا. پھر ان بڑے انعامات میں سے ہمیں انسانیت کی زندگی سکھانے کے لیے، ہمیں حلال حرام کی تمیز کرنے کے لیے، اور ہمیں الہدایت کی راہ بتانے کے لیے، گمراہی اور ضلالت کی پہچان کرانے کے لیے، جنت اور جہنم کی راہ میں فرق کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فضل و کرم کیا. کیا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے ان ایمان والوں پر بڑا فضل و کرم کیا. لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے بڑا انعام اور فضل و کرم کیا ہے ان ایمان والوں پر. کیا کیا ہے؟ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ تعالیٰ نے انہی کے جنس، انہی کے قوم کا اللہ نے ان کے ہاں رسول اور نبی ایک بنا کر کے بھیجا ہے. اور وہ نبی آ کے کیا کرتے ہیں؟ یتلو علیہم آیات ہی، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی، اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کر کے سناتے ہیں. ویزکیہم، اور ان کو برائیوں سے پاک کرتے ہیں. ویعلمہم الکتاب، اور اس کتاب کی تعلیم دیتے ہیں. والحکمہ، اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. وَإِن کانوا من قبل لفی ضلال مبین، اور ہمارے اس نبی کے آنے کے پہلے پہلے پوری دنیا کھلی اور صریح گمراہی کے اندر پڑی ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ کے بڑے انعامات میں سے ایک انعام یہ بھی ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کو ہماری ہدایت کے لیے دنیا میں پیغام لے کر کے بھیجا. اسی لیے اب کیا جنت تک پہنچنے کے لیے صرف ایک راہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرے بھائی جس کے اتنے بڑے انعامات ہوں، جس کے اتنے بڑے احسانات ہوں، اس کے اس سے محبت کرنا، اس کی تعظیم کرنا، اور اس کی کا اکرام کرنا، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا بے انتہا ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے. لیکن محبت کا تقاضا کیا ہے؟ نبی سے، اللہ کے رسول سے محبت کا تقاضا کیا ہے، وہ بتانا چاہتے ہیں. میرے بھائی نبی کی شان یہ ہے، نبی کا تو یہ مقام ہے کہ نبی علیہ السلام کے سامنے آپ کے ایک رشتے دار، ذرا غور کرو، یہ قرآن ہمارے ہاتھوں میں ہے، آپ کے ایک رشتے دار زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صوفی زاد بھائی ہیں اور آپ کے سارو ہیں. سارو جانتے ہیں نا، یعنی دونوں کی بیویاں ایک ہو، سارو ہیں جی، دونوں بہنیں ہو نا، جن کی بیویاں دونوں کی بہنیں، دونوں کی بیویاں بہنیں ہوں. تو یہ انسان جو ہے جی کوبریزر کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ آئی. ایک کیس ان کے ساتھ تھا، احد کے علاقے میں ان کی زمین تھی، ان کی زمین اوپر تھی اور زمین سے ملی ہوئی تھوڑے سے نیچے ایک دوسرے کی زمین تھی، اور کنواں ایک تھا پانی کا، اور پانی آنے کا بھی راستہ ایک تھا. تو ان دونوں کا آپس میں اختلاف ہو گیا کہ پانی کون پہلے لے جائے. زبیر بن العوام کہتے پانی میں لے جاؤں گا، کیونکہ میرا کھیت پہلے ہے، ہم زیادہ حقدار ہیں. اور اس بعد والا آدمی کہتا کہ نہیں نہیں پانی ہم لے جائیں گے. دونوں میں جھگڑا ہوا، نبی علیہ السلام کے پاس کیس آیا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے دونوں کا بیان سنا، اور سن لینے کے بعد آپ نے فرمایا کہ یا زبیر استحدیقتک، زبیر جاؤ پہلے تم اپنے کھیت میں پانی لے کر کے جاؤ. اور زبیر ہی سے آپ کا ڈبل رشتہ تھا، کوفی زاد بھائی اور شاہو. آپ نے فرمایا یا زبیر استحدیقتک، جاؤ اپنے کھیت میں پانی ڈال لو، لیکن پانی ڈال لینا تو بھرنا نہیں، جڑوں میں پہنچ جائیں تو ان کو دے دینا، بات میں بچے گا تو بھر لینا. یہ فیصلہ سنتے ہی دوسرا شخص کیا کہتا ہے، ان کان ابن امتی کا، آپ نے یہ فیصلہ ان کے حق میں اس لیے کر دیا کہ آپ کے یہ رشتے دار ہیں اور آپ کے پھوپھی زاد بھائی ہیں. اتنا کہنا تھا کہ نبی علیہ الصلات والسلام کو بڑا غصہ آیا. آپ نے فرمایا زبیر جاؤ اپنے کھیت میں پانی لے جاؤ، اور جب پانی کھیت میں پہنچ جائے، پہنچ جانے کے بعد بھی بھرتے رہنا. جب تمہارے کھیت سے پانی خوب بھر جائے اور تمہارے کھیت کے باہر گرنے لگے تب اس کو دینا. اب آپ نے پورا حق زبیر کو دیا. اللہ تعالیٰ تو یہاں زمین پر فیصلہ ہو رہا ہے، لیکن اوپر کیا فیصلہ ہوا؟ ابھی زبیر اپنی جگہ سے نہیں ہٹے، وہ انسان جس نے آپ کی بات ماننے سے انکار کیا، گھر کے روزے نماز کا بڑا پابند رہا ہو لیکن اس وقت شیطان نے ورگلایا، نبی کی بات ماننے سے انکار کیا اور کہا یہ فیصلے میں انصاف نہیں کیا گیا ہے، انصاف ہمارے ساتھ ہونا چاہیے تھا نہ کہ ان کے ساتھ۔ یہ تو اللہ کے رسول کا فیصلہ تھا، اوپر والے کا فیصلہ سنو۔ ابھی وہیں دونوں کھڑے ہوئے ہیں، نبی علیہ السلام موجود ہیں، مدعی مدعا لے دونوں، ہاں فوری طور پر آ گیا اعلان، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ فلا وربک، اے ہمارے نبی، آپ کا رب آپ کی قسم کھا کے کہتا ہے اللہ، فلا وربک، آپ کے رب کی قسم، فلا وربک اے نبی، آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون، یہ لاس کلمہ پڑھتا ہو لیکن یہ لوگ مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے سارے اختلافات اور جھگڑے میں آپ کو حکم اور جج تسلیم نہ کر لیں اور آپ کے پاس آ جائیں فیصلہ لے کر کے۔ اس وقت بھی مسلمان مومن اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کے فیصلے کو سن کر کے قبول نہ کر لیں، اور قبول بھی اس شرط کے ساتھ کریں کہ ان کے دل میں ذرہ برابر دکھ اور تکلیف اور تنگی باقی نہ رہ جائے، تب یہ ایمان والے بنیں گے۔ میرے بھائی، یہاں معاملہ سے ایک بات کہنا چاہتا تھا کہ اللہ کے نبی کی بات سننے سے اگر کسی کو تھوڑا سا دل میں ان کے بعد آ جائے اور ذرہ برابر نبی کی کسی سنت اور نبی کی کسی تعلیم پر، دنیا میں کسی بھی انسان کی تعلیم کو آپ مکمل ہے تعلیم اور بات کو مقدم کر دیں، نبی کی لائی ہوئی شریعت ایک جانب ہو اور نبی کی سنتیں ایک جانب ہو، کتاب و سنت اپنے گھر میں رکھیں، لیکن معاملہ آ جائے تو ہم یہود و نصارا، ہندو اور غیر مسلموں کی تہذیب ثقافت، ان کے طریقے کو مقدم کر دیں، افسوس کی بات ہے۔ مر جائے انسان تو قرآن کو ہم مقدم کر دیں، کوئی حلف برداری کا معاملہ آ جائے حق لینے کے لیے تو عدالت میں پہنچ کر کے قرآن کو سب سے قرآن پر حلف اٹھاؤ۔ ہماری عدالتوں میں وزیر اعظم اگر بن جائے تو صدر جمہوریہ، اس سے بھی حلف لے تو کس پر ہاتھ رکھوا کر کے؟ قرآن پر۔ لیکن حلف برداری کے لیے تو قرآن ہے، مردوں کے لیے تو قرآن ہے، دکانوں میں برکت کے لیے تو قرآن ہے، اور کسی پر آسیب آ جائے چینو شیطان ہو تو اس وقت دنیا میں سارے ڈاکٹروں کو بھول کر کے صرف انسان سوچتا ہے کہ ہاں کوئی دم کرنے والا قرآن آیات پڑھ کر کے جھاڑنے والا مل جائے، قرآن تو یہاں تک رہ گیا۔ لیکن وہی انسان اس میدان سے جب نکل جاتا ہے، شادی بیواہ کو اس سے لے کر کے اپنے جسمانی کیفیت تک لے لیا جائے تو اس وقت انسان نہ قرآن کو اپناتا ہے اور نہ حدیث کو اپناتا ہے اور نہ تو نبی کی شریعت کو اپناتا ہے، بلکہ تمام معاملات میں ان کا ثانوی درجہ حاصل ہے اور غیروں کے طور طریقے کو پہلا اول درجہ حاصل ہے۔ تو میرے بھائی، یہ محبت کا تقاضا نہیں ہے، نبی کی باتوں میں ذرہ برابر ہمیں شک ہو جائے۔ میرے بھائی، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے ہر ہر معاملے میں اطاعت و فرما برداری کی جائے۔ اور کیسے؟ سن لیا اطاعت ہو جائے، سن لیا، اب چوں چرا کیے ہوئے بغیر محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی بات کو قبول کر لے۔ اگر آپ کی بیوی جانتی ہے، اگر آپ کا بچہ آپ سے کوئی بات کہے اور فوراً آپ اس کی بات مان لیتے ہیں، قبول کر لیتے ہیں، تو غیروں سے بچہ کیا کہتا ہے؟ ہمارا باپ تو ہم سے بڑا پیار کر، جو کہتے ہیں وہ میری بات مان لیا کرتا ہے۔ دنیاوی اعتبار سے بھی ذرا دیں گے، بیوی اپنے شوہر کا بڑا گنگاتی ہے، ہمارا شوہر ہمیں بہت چاہتا ہے، کیا بھائی دلیل ہے؟ جو میں کہتی ہوں وہ فوراً مان جاتا ہے۔ میرے بھائی، محبت کا تقاضا سب سے پہلے کہ بات کو مان جانا۔ اسی لیے ایک مثال میں دوں، یہ قرآن پاک سورۃ البقرہ کی آیت ہے، قرآن پاک کی نایت آیت نازل ہوئی، کچھ غریبوں کو، کچھ مسکینوں کو مال کی ضرورت تھی، جہاد میں جانا ہے، جہاد میں مال کی ضرورت ہے، سواریوں کی ضرورت ہے، بیت المال نہیں ہے، ٹیکس نہیں لیا جاتا، چنگی نہیں وصولی جاتی، سیل ٹیکس، انکم ٹیکس نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں تھی، آدمی اپنے اپنے جیب سے خرچ کرتا تھا، بڑی پریشانی تھی. قرآن پاک نے ایک سوال کیا سورۃ البقرہ کے اندر، من الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. بس یہ قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی. ایمان والو تم میں کون ہے، تم میں کون ہے؟ من الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. اے ایمان والو تم میں کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا دے دے؟ اور اللہ تعالیٰ کو جو قرض حسنا دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو خوب بڑھا چڑھا کر کے دے گا. یہ آیت نازل ہو گئی. نبی علیہ السلام نے آیت کو لکھوایا اور آیت کو لوگوں کو پڑھ کر کے سنا دیا. ایک صحابی جن کا نام ابو الدحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ اس وقت مجلس میں تھے بھی نہیں، مجلس میں تھے بھی نہیں، وہ اپنے گھر میں تھے. سننے والوں میں سے کوئی محلے کا آدمی گیا تو اس نے کہا ابو الدحداح آج تم نہیں تھے، آج تو بڑی عجیب و غریب آیت نازل ہو گئی. کہا وہ کیا؟ کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی ہے، اللہ کے نبی نے پڑھ کے سنا دیا اور کاتبی نے وہی سے لکھوا لیا. من الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے تم لوگوں میں جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا دے؟ ابو الدحداح نے کہا اللہ کی آیت نازل کر دی. کہا کہ ہاں، اسی وقت اپنے کاروبار، اپنے سارے معاملات، ساری مشغولیت کو چھوڑے، صرف غیروں سے سن لیا کہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی گئی ہے، مومنوں کو مال کی ضرورت ہے، اسے اللہ تعالیٰ قرض حسنا مانگ رہے ہیں، فوراً اٹھے وہاں سے. یہ ہے محبت، یہ ہے محبت کا تقاضا. نہیں اٹھے وہاں. نبی علیہ السلام ابھی اپنی مجلس سے ہٹے بھی نہیں تھے، آگے یا رسول اللہ. ابو الدحداح رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، جن کا نام ثابت ہے، ثابت بن ابی الدحداح، کہتے ہیں یا رسول اللہ ایقرضنی ربی، ہم نے سنا ہے کہ ہمارا رب ہم لوگوں سے قرضہ مانگ رہا ہے. آپ نے بڑا، ہاں اب رب جو ہے تم لوگوں سے قرضہ قرض نہیں، صدقہ خیرات کرو تاکہ غریبوں کی مشکلات دور ہوں، یہ قرضہ مانگ رہا ہے. اعلان من الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، آپ نے سنا دیا. حضرت ابو الدحداح رضی اللہ تعالیٰ اسی جگہ کھڑے ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ اقرضت ربی حائتی. یا رسول اللہ اقرضت ربی حائتی، ٹھیک ہے ہمارے پاس دو باغ ہیں، ایک اوپر والا ہے اور دوسرا باغ نیچے والا ہے، ان دونوں میں جو سب سے اچھا باغ ہے اقرضت ربی حائتی، میں نے وہ اپنا باغ کھجور کا اپنے رب کو قرضے میں دے دیا. صحابہ کرام کہتے ہیں اور وہ باغ اتنا بڑا تھا، فیہا ستو مئات نخلین، اور ایک روایت سبو مئات نخلین، اس باغ کے اندر کھجور کے 600 یا 700 درخت تھے، اور 700 درخت کھجوروں کے لگے ہوئے تھے. کہا یا رسول اللہ اقرضت ربی حائتی، اللہ تعالیٰ قرض مانگتا ہے تو ہم نے اپنے اس باغ کو قرض میں دے دیا. وہاں سے اٹھے اللہ کے نبی علیہ السلام نے، جب انہوں نے کہا میں نے دے دیا تو حضرت نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، تم نے بہت اچھا کام کیا، ربح البیع، تم نے تو بڑا کامیاب سودا اپنے رب سے کر لیا. یہاں سے اٹھے، اب اللہ کے رسول کے پاس بیٹھتے بھی نہیں، سیدھے اپنے گھر گئے اور اپنے باغیچے میں گئے، اور اتفاق کی جو باغیچہ انہوں نے دیا تھا اسی میں ان کا گھر ہے، اسی میں ان کی بیوی ہے، اسی میں ان کے مویشی ہیں، اسی میں ان کے بچے ہیں. دروازے پر پہنچے، گیٹ پر احاطے کے، کہتے یا ام الدحداح، اے ام الدحداح یعنی اپنی بیوی کا، اے ام الدحداح اخرجی، نکلو اب یہاں سے. کیوں؟ اقرضت ربی حائتی، یہ میرے باغوں میں سب سے اچھا باغ جس میں 700 تقریباً کھجور کے درخت ہیں، رب نے قرضہ مانگا، ہم نے یہ باغ قرضے میں دے دیا. بیوی اٹھی، سامان لپیٹی، بچوں کو لیا، ہاتھ پکڑا اور باغ کے باہر آ گئی. کہتی ہیں یا ابو الدحداح، اے ابو الدحداح ربحت البیع، تم نے دنیا کا سب سے اچھا کام آج کر ڈالا. یہ ہے محبت، اللہ کے رسول کے فرمان کے سامنے گردن جھک جائے، یہی اصل میں ہے میرے بھائیوں محبت کا تقاضا. اور ذرا سنو، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں ان کا یہ مقام جنت میں کتنا اونچا ہو گیا، وہ بھی سنتے جاؤ. حضرت ابو الدحداح سمرہ ابن جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی ابو الدحداح کا انتقال ہو گیا، صحیح مسلم اور مسند الامام احمد بن حنبل کی روایت، انتقال ہو گیا حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کا. انتقال کے بعد تبہید رسیم کی گئی اور نماز جنازہ ادا کی گئی, ان کو کفنایا گیا, دفنایا گیا. کہتے ہیں جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, لوگوں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام پیدل آئے ہیں, جانے میں تکلیف ہوگی اس لیے ایک گھوڑا لایا گیا اور آپ بیٹھ گئے. آپ گھوڑے پر چلتے ہیں, جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سارے لوگ پیچھے پیچھے چل رہے ہیں, تو جو آپ کے قریب جو شخص تھا اس نے بتایا پیچھے مڑ کر کے, اے لوگوں سن لو, اپنے بھائی ابو الدہداء کی قسمت چمک گئی. کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ نبی علیہ السلام کو ذرا دیکھو کچھ کہہ رہے ہیں. جابر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اتنا ہم پیچھے تھے کہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. لیکن اس شخص نے پلٹ کر کے کہا, اے لوگوں, نبی علیہ السلام قبرستان سے واپس ہوئے ہیں, گھوڑے پر سوار ہیں, اور یہ دیکھو اپنے سے اپنے گھر کے قریب تک پہنچ گئے ہیں. آپ ایک ہی جملہ یہ استعمال کر رہے تھے, کم من عدکن معلقن فی الجنت لیل الدہدا. اے لوگوں, یہ اپنے بھائی جس کو تم نے دفنایا ہے, اس نے جو بات اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا میں دے دیا تھا, اس کے بدلے کتنے جنت میں باغات اور کتنے درخت پھلوں سے لت بھرے اور کھجور سے لدے لٹک رہے تھے اور اس کا انتظار کیا جا رہا تھا. میرے بھائیو, یہ ہے محبت کا تقاضا. اور امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں, بیوی نے کیا کہا تھا بھائی, بیوی نے کیا کہا, ادھر شوہر کی محبت ذرا دیکھیں, اطاعت و فرما برداری. بیوی نے کیا کہا؟ بیوی کو جب پتا چلا کہ ہمارے شوہر نے اتنا بڑا باغ فصل تیار کھجور توڑ کر کے بیچنے اور کا موقع تھا, سال بھر کا خرچہ نکلتا, عورت بیچاری یہ نہیں کہتی تم نے کیوں ایسا کر ڈالا, بچے کیا کھائیں گے, مویشی کیا کھائیں گے, پہنیں گے کہاں سے, گھر کہاں رہے گا, نہیں کہتی. بلکہ وہ کیا کہتی ہے, رب حتن بھائی, اے میرے شوہر, تم نے سب سے اچھا کام آج کر ڈالا ہے. حوصلہ افزائی کرتی ہے. اس لیے مسند احمد بن حنبل کی ایک روایت یہ بھی آیا کہ جب یہی شوہر کا تو آپ نے سن لیا, جب ام الدہداء اس خاتون کا انتقال ہوا, ام الدہداء کا جنازہ نبی علیہ السلام نے پڑھایا. کہتے ہیں کہ جب آپ جنازہ پڑھا کر کے واپس ہوئے تو آپ نے لوگوں سے فرمایا, اے لوگوں, کم من عبکن معلقتن یا مدللتن لے ام الدہداء. یہ عورت جو مری ہے جس نے اپنے شوہر کی حوصلہ افزائی کیا تو اس صدقہ اور خیرات پر, پتا نہیں کتنے کھجور کے باغات اپنے فنوں سے لدے لدے جنت میں اس کے انگیے تیار کر دیے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو فرما بردار بنائے. بھائی, یہ ہے نبی کی محبت. لیکن ہمارا یہاں محبت کا تقاضا, ایک بات جو ہم نے آیات پڑھی وہ بتا دیں. یہ آیات, ان آیات میں حضرت سلیمان, حضرت ہود علیہ السلام کا, نوح علیہ السلام کا تذکرہ تھا. کیا ہے تذکرہ؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کشتی تیار کرو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب کشتی تیار ہو گئی, جب تیار ہو گئی کشتی, فلما جاء امرنا وفار التنور, اللہ تعالیٰ نے جو وقت مقرر کر رکھا تھا کشتی تیار ہو گئی, اب قوم پر عذاب آیا. عذاب ہی کیسے آیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وفار التنور, پورے ملک میں جتنی زمینیں تھیں جس طرح سے تنور سے آگ کے شعلے نکلتے ہیں, ایسے ہی زمین سے پانی ابلنے لگا. زمین پانی ابل رہی ہے, یہ عذاب شروع ہو گیا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, پھر میں نے ان سے کہا کہ اے نوح, ایسا کرو, اب پانی بڑھ رہا ہے, آپ اس کشتی پر ہر جانور ہر چیز کے دو جوڑے نر و مادہ بیٹھا لیں اور آپ بھی بیٹھ جائیں اور آپ کے ساتھ جو ایمان والے ہیں. لیکن اللہ نے فرمایا, وما آمن معہ الا قلیل, ہمارے نبی نوح پر ایمان نہیں لائے, ان کی بات نہیں مانے. ایمان لانے کا مطلب ان کی بات نہیں مانے, الا قلیل, مگر بہت ہی تھوڑے لوگ. وقال ارکبوا فیھا, نوح علیہ السلام نے اعلان کیا, اے ایمان والو سوار ہو جاؤ, ایمان والو, ماننے والو, میری بات سننے والو, تیار ہو جاؤ. ارکبوا فیھا, بیٹھ جاؤ کشتی میں, اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کے, بسم اللہ مجریھا و مرساھا. یہ کشتی آج اس کا چلنا اور ٹھہرنا صرف کس کے حکم سے ہے؟ کسی بابا کی کرم نوازی سب ختم. یہ پانچ تمہارے ولی تھے, ود سہا یغوث یعوق نصر, جو تمہارے قسمت کے مالک بنے تھے, تمہارے مشکل کشا ہیں. آج اس کشتی کو نہ وہ مٹا سکتے ہیں اور نہ کشتی کے کشتی والوں کو ڈبا سکتے ہیں، یہ ان کے اندر کوئی طاقت نہیں۔ ان ربی لغفور رحیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی تجریبہم فی موج کل جبال، یہ کشتی ایمان والوں کو لے کر کے چلی اور موج میں جو چلتی تھی تو پہاڑ کے مانند وہ کشتی چل رہی تھی۔ نوح علیہ السلام نے میرے بھائیوں اپنے بیٹے ونادا نوح ابنہ، کشتی پر جب لوگ بیٹھ گئے تو حضرت نوح علیہ السلام کس کو پکارتے ہیں؟ اپنے بیٹے کو۔ وکان فی معذر، وہ الگ تھلگ کھڑا ہوا تھا، وہ سوچتا تھا کہ ہمیں ایسے لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وکان فی معذر، بیٹا کنارے کھڑا ہوا تھا، اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کہتے ہیں یا بنی ارکم معنا، بیٹے آؤ میرے ساتھ سوار ہو جاؤ، اب بھی مسلمان ہو جاؤ، میری بات کو مان لو، میرے فرما بردار ہو جاؤ، میرے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ ولا تکن مع الکافرین، ان کافروں کا ساتھ چھوڑ دو۔ لیکن بیٹا کہتا ہے کیا ہے، آج تمہاری کشتی کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، صحابی الى جبل یعصمنی من الماء، یہ با اونچا پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے اوپر میں چڑھ جاؤں گا، یہ پہاڑ ہم کو پانی سے کیا کر لے گا، ہاں غیر اللہ کے اوپر جو یہ عقیدہ رکھے یہ ہمیں مصیبت سے بچائے گا، اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ میرے بھائیوں تکلیف اور مصیبت سے بچانے والا صرف ایک ذات ہے، اللہ وحدہ لا شریک کی ہے، نہ وہ لاہور میں ہے، نہ پاک پٹن میں ہے، نہ اجمیر میں ہے، اور نہ تو دلی اور کہیں ہے، ساری مصیبتوں سے بچانے والی ایک ذات اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ ورنہ بیٹا کہتا ہے کیا ہے، شہابی الى جبلی یعصمنی من الماء، ہم اس پہاڑ پر چڑھ جائیں گے، یہ پہاڑ ہم کو پانی سے بچا لے گا۔ اب نہ وقت کو ماں کو، نہ وقت کو پکارتا ہے، نہ سوا کو، نہ یبوس کو، نہ یعوب کو، پانچ ولی جو تھے وہ بھی اصل میں بہ گئے، اس میں ان کی مورتیاں بھی بہ گئیں، تو کہتا ہے ہمیں کون بچائیں گے، یہ پہاڑ بچائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نوح علیہ السلام کہتے ہیں لا عاصم اليوم، نہیں نہیں آج پہاڑ نہیں بچا سکے گا، آج میرے ساتھ یہ بات چیت ہو رہی تھی، وحال بینہما الموج، موج آئی اور بیٹے کو لے گئی، بیٹا غرق ہو گیا، اللہ نے حکم دے دیا، جو سارے کافر غرق ہوئے ان میں بیٹا بھی، وقیل یا ارض ابلعی ماءک، اللہ نے کہا اے زمین پانی اپنے اندر جذب کر لے، ویا سما اکلے، وقیل یا ارض ابلعی ماءک، کہا گیا اے زمین پانی نکل جا، ویا سما اکلے، اور اے آسمان اب پانی کو روک لے، نہ اوپر سے پانی اور نہ نیچے سے پانی، وقبل الماء، پانی ختم ہو گیا، وقضی الامر، اب فیصلہ کافروں کا، نبی کے فرما برداروں کا اور نافرمانوں کا کر دیا گیا، اب فیصلہ ہوا۔ اور جب تک اللہ نے فیصلہ نہیں کیا تھا کہتے نوح وہ عذاب کب آئے گا، فیصلہ کو جس کی تم دھمکیاں دیتے ہو، اللہ نے فرمایا وقضی الامر، آج نبی کے فرما برداروں اور نافرمانوں کے درمیان فیصلہ کر دیا گیا۔ واستوت علی الجودی، کشتی جو ہے جودی پہاڑ پر چڑھ گئی، وقیل بعدا للقوم الظالمین، اور گانا ظالم کو تباہ برباد ہوئی۔ نوح علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ ابھی بیٹا نظر آ رہا ہے، ابھی بیٹا نظر آ رہا ہے، ابھی بہ نہیں گیا ہے۔ نوح علیہ السلام پھر اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں ورادا نوح ربہ، اب نوح علیہ السلام بیٹے سے نہیں کہتے بلکہ کس سے، اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اے اللہ میرا بیٹا میرے اہل سے ہے اور تو نے وعدہ کیا ہے کہ تیرے اہل کو ہم بچائیں گے۔ اللہ نے فرمایا یا نوح، اے نوح خبردار، انہ لیس من اہلک، یہ تمہارا بیٹا تو ہے لیکن تمہارا اہل، اللہ اکبر، نبی کا بیٹا بھی نبی کا نافرمان ہو تو نبی کا امتی نہیں ہو سکتا، بیٹا ہے، زندگی گزاری ہے ایک زمانے تک، لیکن کہتے اللہ میرا بیٹا میرا اہل ہے، سمجھ گئے نا، اللہ فرماتے خبردار انہ لیس من اہلک، تمہارے اہل وہ ہیں جو تمہارے فرما بردار ہو گئے اور تمہاری بات کو مانے، ایمان لائے، جو کفر پر اڑا رہ گیا نافرمانی پر وہ تمہارا بیٹا تو ضرور ہے لیکن تمہارا اہل وہ نہیں ہے. آج اس کو بتایا نہیں جائے گا, اسے غرق کیا گیا. میرے بھائی کہنا یہ تھا کہ یہاں نوح علیہ السلام کا بیٹا کیوں غرق ہوا, کیونکہ باپ کو تو مانتا تھا لیکن باپ کی رسالت کو مانتا نہیں تھا. آپ باپ کی نافرمانی کیا, بیٹا ہے جب بھی وہ دنیا سے غرق ہو گیا. اسی لیے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل امتی یدخلون الجنہ, صحیح بخاری کی روایت, ہمارے سارے امتی جنت میں جائیں گے الا من ابا, مگر وہ نہیں جائے گا جو جنت میں جانے سے انکار کر دے. صحابہ کرام نے کہا ومن ابا یا رسول اللہ, اے اللہ رسول آپ کا کون انکار کرے گا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا من اطاعنی فقد دخل الجنہ, جو میری فرما برداری کرتا ہے وہ جنت میں جائے گا. ومن عصانی, اور جو میری نافرمانی کرتا ہے فقد ابا, اس نے جنت میں جانے سے ہی انکار کر دیا. تو میرے بھائی محبت اصل میں یہ ہے کہ دل میں محبت ہو اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی اطاعت و فرما برداری بھی کی جائے. دیکھ محبت بغیر اطاعت کے اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں ہے. اب آج ہم سال بھر, آج کا مسلمان سال بھر اللہ کے رسول کو بھولا رہے, سال بھر اللہ کے رسول کا نام نہ لے اور محبت کا دم نہ بھرے, اور کہیں ربیع الاول کا مہینہ آ جائے تو مہینے نہ ہو تب تک آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا, تب تک مومن نہیں ہو سکتا. لیکن آج کے درس میں محبت کے بارے میں کچھ نہیں کہنا ہے, بس بتانا یہ کہ محبت کی علامت کیا ہے, محبت کی نشانی کیا ہے, پتہ کیسے چلے کہ ہاں یہ اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا ہے. تو اس سلسلے میں دو تین باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں. نمبر ایک, یہ بات مسلم ہے کہ اس پوری کائنات میں نبی علیہ السلام سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے صحابہ کرام تھے, رضوان اللہ علیہم اجمعین. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے زیادہ نبی علیہ السلام سے کوئی محبت کرنے والا نہیں. اور اس کی دو مثالیں دیتے ہیں. نمبر ایک, جب نبی علیہ السلام صلح حدیبیہ کے موقع پر, حدیبیہ ایک مقام جو مکہ اور جدہ کے درمیان پڑتا ہے, جب آپ عمرے کی نیت سے 1400 صحابہ کرام کو لے کر کے مکے میں جانا چاہ رہے تھے عمرہ کرنے کے لیے, احرام باندھ چکے تھے, لیکن کفار مکہ کا اس وقت چونکہ مکے پر کعبہ پر قبضہ تھا مکے پر, اس لیے انہوں نے مکے میں داخل نہیں ہونے دیا. تو آپ اسی حدیبیہ مقام پر ٹھہر گئے تھے اپنے ساتھیوں کو لے کر کے, اور مراسلت کے ذریعے صلح کی بات چیت ہو رہی تھی. تو کفار مکہ کی جانب سے عروہ ابن مسعود الصفی آئے, اور انہوں نے جب آ کر کے نبی علیہ السلام کے ساتھ صحابہ کرام کی الفت, صحابہ کرام کی محبت, ایثار اور قربانی کو دیکھا, اور اسی اثنا میں کچھ نئے مسلمان جو ابھی نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے, ابھی اسلام سے پوری معرفت ان کو حاصل نہیں ہوئی تھی, وہ لوگ وہاں موجود تھے. جب عروہ ابن مسعود شخصی دیکھتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام نے وضو کرنا شروع کیا تو وہ نو مسلمین جو تھے فوری طور پر آپ کے وضو کا پانی جو آپ دھلتے تھے زمین پر نہیں گرنے دے رہے تھے, بلکہ فوراً اپنے ہاتھوں پر تھام لیتے تھے, اور لے لینے کے بعد اس کو اپنے بدن میں ملنے لگے. یہاں تک کہ آپ جب وضو میں کلی کرتے تو کلی بھی کوئی نہ کوئی آدمی اپنے ہاتھوں میں روک لیتا اور تھام لیتا, اس کو بھی پتہ نہیں ملتا. عروہ ابن مسعود شخصی نے یہاں تک دیکھا کہ آپ تھوکتے ہیں تو بلغم اور آپ کا تھوک بھی زمین پر نہیں گر پا رہا ہے. یہ سب ہو رہا تھا, لیکن اتنا رکھیں یہ کرنے والے نہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, نہ عمر فاروق تھے, نہ عثمان علی تھے, یہ سارے لوگ نہیں تھے. وہ بھی نئے نئے مسلمان جو ہوئے تھے بےچارے, عقیدت اور محبت میں نبی علیہ السلام کے ساتھ سب کچھ کر رہے تھے. آپ نے جب دیکھا, عروہ ابن مسعود شخصی تو دیکھ رہے تھے تمہیں حیرت میں پڑے ہوئے, لیکن نبی علیہ السلام نے خاموشی نہیں اختیار کی. آپ نے ان لوگوں کو مخاطب کیا جو آپ کے پانی کو بدن میں لے کر کے ملنا شروع کر دیتے، آپ کے تھوک اور بلغم کو بھی ہاتھوں میں تھام لیتے، ان لوگوں سے آپ نے پوچھا ما یحملکم علی ھذا، تم لوگوں نے ایسے کیوں کرنا شروع کر دیا، کس چیز نے تمہیں آمادہ کیا؟ انہوں نے کہا حب لک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، صرف آپ کی محبت نے ہمیں اس بات پر آمادہ کیا، یعنی صرف آپ کی محبت اور تعظیم میں ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ آپ نے اس موقع پر بہت اچھے انداز میں ان کو سمجھایا کہ اگر تم میں سے کوئی انسان چاہتا ہے کہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرے اور اللہ اس کے رسول اس سے محبت کریں، اگر تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اللہ اس کے رسول کی محبت کرے اور اللہ اس کی محبت کو قبول کر لے، تو اس سے کام نہیں چلے گا، جو تم لوگوں نے کیا اس سے محبت نہیں آئے گی۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا تم میں سے جو انسان چاہتا ہے کہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرے، تو آپ تین بڑی باتوں پر وہ عمل کرے۔ نمبر ایک، اس بکل حدیث اذا حدثتم، نمبر دو، ودو اذا تمنتم، نمبر تین، واحسنوا جوار من جاورتم او کما قال علیہ السلام۔ آپ نے ساتھ فرمایا عبد الرحمن بن ابی قراد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں اللہ رسول نے ساتھ فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت کرو اور تمہاری محبت اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول بھی کی جائے اور اس محبت کے بدلے اللہ تم سے بھی محبت کریں، تو ان تین چیزوں کو اپناؤ۔ نمبر ایک، اس دو کل حدیث اذا حدثتم، اس دو کل حدیث اذا حدثتم، جب تم لوگ بات کرو تو ہمیشہ سچی بات کرو، سچی بات کرو، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچاؤ، ٹھیک ہے نا۔ نمبر دو، ودو اذا تمنتم، جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو امانت پہ پوری کی پوری امانت والے کو ادا کر دیا، جب وہ مانگے تو اس کی امانت لوٹا دو، ٹال مٹول نہ کرو، نہ جھوٹ بولو اور نہ امانت میں خیانت کرو۔ نمبر تین، واحسنوا جوار من جاورتم، جو تمہارے پڑوس میں رہتا ہے یا تم جس کے پڑوس میں رہتے ہو اس پڑوسی کے ساتھ احسان اور اچھا سلوک کرو۔ آپ نے اشارہ کر دیا یہ اصل میں محبت ہے، اور کس کی طرف اشارہ کیا آپ نے کہ اصل میں ہماری محبت اور اللہ کے نبی اللہ اس کے رسول کی محبت کی سب سے پہلی علامت کیا؟ اتباع رسول۔ جب تک ہماری اتباع، اور اتباع کا مطلب کیا ہے؟ جو شریعت اللہ نے ہم کو لے کر کے بھیجا ہے اور جس اللہ تعالیٰ کے جو پیغام ہم نے تم کو پہنچایا ہے، فتبعونی واطیعوا امری، ہم نے جو کچھ کہہ دیا اور جو کچھ پہنچا دیا اس کی اتباع کرو گے تبھی اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہاری محبت رسول قابل قبول ہے، اور اگر تم نے اس طریقے کو چھوڑ کر کے کسی اور راستے سے محبت کیا تو یہ محبت قابل قبول نہیں ہے۔ عروہ بن مسعود السختی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ منظر دیکھا اور پلٹ کر کے گئے، بتایا رہا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام تھے پوری دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرنے والے صحابہ تھے۔ جب عروہ بن مسعود السختی پلٹ کر کے گئے تو اس زمانے میں ابو سفیان مکے کے بادشاہ تھے، سارے کفارے مکہ کے سردار اکٹھا تھے۔ عروہ بن مسعود السختی کہتے ہیں اے لوگو، میں سمجھتا ہوں کہ اس قوم سے تم کبھی جنگ کر کے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کہنے ہم نے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا، بڑے بڑے لیڈروں سرداروں کو دیکھا، بڑے بڑی شخصیات کو دیکھا، لیکن جو محبت ہم نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ان سے کرتے ہیں، ایسی محبت کرنے والا میں کسی کو نہیں دیکھا تھا۔ عروہ بن مسعود سختی کہتے ہیں تمہیں معلوم ہے ان کے ماننے والے ان کے تابع اور فرما بردار لوگ تابع دار ایسی محبت کرتے ہیں کہ وضو کا پانی کرتے ہیں تو وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے. ہر چاہنے والا چاہتا ہے کہ پانی ہمارے ہاتھ میں آ جائے. اور حد یہ ہے کہ اگر وہ تھوکتے ہیں تو تھوک بھی کسی نہ کسی چاہنے والے کے ہاتھ میں گرتا ہے. اس قوم سے کیسے تم مقابلہ کرو گے جو قوم اپنے سردار کی اس طرح سے عزت اور محبت اس سے کیا کرتی ہو. دوسرا واقعہ بتائیں, ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردار تھے, مکے کے بادشاہ تھے, پوری دنیا میں ان کی شہرت تھی, بڑے بڑے حکمرانوں بادشاہوں روم اور فارس جیسے بادشاہوں کے ساتھ ان کی ملاقات تھی. انہوں نے ایک دن کہا, واللہ ما رأیت احدا واللہ ما رأیت احدا یحب احدا کما یحب محمدا کما رأیت اصحاب محمد یحب محمدا. اے لوگوں, میں نے دنیا میں بہت سارے لوگوں کو دیکھا لیکن ہم نے کسی کو اپنے بڑوں سے اتنی محبت کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا ہم نے محمد کے ساتھیوں کو محمد سے محبت کرتے ہوئے دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں, اور اگر آپ اندازہ لگانا چاہیں تو بس ایک واقعہ بتاتے ہیں بھائی کہ محبت کا عالم کیا تھا. جب فتح مکہ کے موقع پر, فتح مکہ جس دن ہوا اور فتح مکہ کے موقع پر نبی علیہ السلام دیکھا کہ ابوبکر صدیق غائب ہیں, اور عام طور پر صدیق اکبر کہاں پیسہ کرتے تھے, آپ کے دائیں جانے, صدیق اکبر غائب ہیں. پوچھا کہاں گئے, کسی کو پتا نہیں. تھوڑی دیر میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بوڑھے جو چلنے پھرنے سے معذور اور داڑھی اور سر کے بال اتنے سفید جس طرح سے سفید ہرن اور برف ہوا کرتی ہے, اپنے کندھے پر بیٹھائے لے کر کے چلے آ رہے ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لے کر کے آئے اور نبی علیہ السلام کے سامنے کندھے سے اتار کر کے بیٹھا دیا. کہنے کہ یا رسول اللہ, یہ ہمارے باپ ابو قحافہ ہیں, یہ آپ سے بیعت کرنے کے لیے حاضر ہیں. آر فرمایا, ابو بکر تم نے یہ زحمت کیوں کی, کیوں ان کو وہاں سے اٹھا کر کے لائے, میں خود چلا ہوتا ان سے, ان کے کتنے معذور سے میں خود چلا ہوتا. بہرحال کلمہ پڑھے, بیعت کیے, لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سوچے ابو بکر صدیق کی خوشی کا کیا عالم رہا ہوگا. اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ مسلمان ہوا تھا, دیکھے کتنی پریشانی ہوئی تھی, کتنا دکھ تھا. ابو بکر صدیق کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی اس وقت, شاید کہ اپنے بیوی بچوں کے اسلام لانے سے وہ خوشی نہ ہوئی ہو, بہت خوش. لیکن کہنے لگے, یا رسول اللہ یہ میرے باپ مسلمان ہو گئے ہیں نا, بہت خوشی ہے, خوشی کے کوئی انتہا نہیں ہے. لیکن اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, اگر چچا ابو طالب آپ کے مسلمان ہو گئے ہوتے تو اس سے زیادہ ہم کو خوشی ہوتی. ہمارے باپ مسلمان ہوئے اور بہت خوشی ہے, لیکن اگر آپ کے چچا مسلمان ہو گئے ہوتے تو ان کے اسلام لانے سے ان کا اسلام لانا ہمارے لیے زیادہ باعث خوشی تھا. پوچھا کیوں, کہنے گے یا رسول اللہ ان کے ایمان لانے سے میرا دل خوش ہوا ہے, لیکن آپ کے چچا ایمان لاتے تو آپ کا دل خوش ہو جاتا. میرے بھائی ان سے زیادہ محبت کرنے والا تو کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں ہے. لیکن محبت انہوں نے کیسے کیا ہے, محبت کا کیا معیار تھا, صرف وہی آپ ذرا دیکھ لیں. بہت سارے واقعات, بہت ساری مثالیں ہیں ہمارے سامنے, صرف ایک مثال دیتے ہیں. سلمہ نامی خاتون باندھی ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں اٹھے اور سلمہ کے پاس پہنچے. ان کے گھر میں کسی چیز کے الحمدللہ کمی نہیں ہے. کہنے لگے, یا سلمہ آپ ذرا کھانا پکاؤ, کھانا کھلاؤ, اور یاد رکھنا ہمارے گھر میں سب کچھ ہے. اب وہ نبی رہے صاحب کے کا جو زمانہ تھا وہ حالات ہمارے نہیں رہ گئے, اب فتوحات ہو گئیں، تین وقت کی روٹی اب آسانی سے ہمیں مل رہی ہے، گھر میں کھانے پینے کی کمی نہیں ہے، لیکن آج تمہارے ہاتھ تمہارے ہاتھوں سے کھانا پکوا کر کے ہم دونوں اس لیے کھانا چاہتے ہیں کہ تم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کھانا پکاتی تھی، تمہیں معلوم ہے کہ کھانوں میں سب سے زیادہ محبوب کھانا اللہ کے رسول کے نزدیک کیا تھا، ہمیں پتہ چل جائے گا تو ہم بھی اسی کھانے کو سب سے زیادہ محبوب رکھیں گے اور سب سے زیادہ شوق سے کھائیں گے۔ بہت سارے واقعات ہیں میرے بھائی، ان تمام چیزوں کو اگر تفصیل سے بیان کیا جائے تو بہت وقت چاہیے۔ ایک آخری بات اور آپ کو بتا دیتے ہیں، محبت کا معیار، آج جو ہم نے محبت کا معیار شروع بنا رکھا ہے، یہ ہے محبت کا معیار یا کہ حقیقی وار محبت کا معیار وہ ہے جو صحابہ کرام نے قرآن حل کیا اور صحابہ کتاب و سنت سے ثابت ہے؟ امام حضرت انس بن مالک رضی، آخری چیز، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے اندر آتا ہے، چھوٹے سے تھے، کہتے ہیں ایک دن اللہ کے نبی علیہ السلام کی تربیت کرتے تھے، اللہ کے رسول کی تربیت میں تھے اور آپ کے یہاں برابر رہا کرتے تھے، چونکہ ان کی ماں نے ان کو آپ کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا۔ ایک دن آپ نے ان کو چھوٹے سے پوچھا پکارا اور قریب آئے تو آپ نے فرمایا، یا بنیا یا بنیا، اے میرے پیارے، یا بنیا اے میرے پیارے بچے، ایسا کرنا، رات کو تہجد کی نماز ضرور پڑھنا، علیک بقیام اللیل، بیٹے کوشش یہ کرو کہ رات کو تہجد کی نماز نہ چھوٹے۔ کیوں بھائی؟ فَإِنَّهُ دَأَبُ الصَّالِحِينَ مِن قَبْلِكُمْ، تم سے پہلے جتنے نیک لوگ گزرے ہیں سب کا طریقہ کیا تھا؟ رات کی تہجد گزاری۔ اور بھائی ہم کیا دعا مانگتے ہیں؟ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ، اے اللہ ہم کو ان لوگوں کی راہ پر چلانا جن پر تو نے اپنا انعام کیا۔ اور اللہ نے جن پر انعام کیا کیا ہے؟ نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ اے عبداللہ، اے میرے بیٹے پیارے انس، علیک بقیام اللیل، تم تہجد کی نماز ضرور پڑھنا۔ کیوں بیٹے؟ فَإِنَّهُ دَأَبُ الصَّالِحِينَ مِن قَبْلِكُمْ، کیونکہ تم سے پہلے جتنے نیک لوگ صالحین گزرے ہیں سب کا طریقہ کیا تھا؟ تہجد کی نماز پڑھنا۔ ہم کیا کرتے ہیں بھائی؟ ابھی تو 17 مرتبہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، وہ تہجد پڑھتے تھے اور ہم 1 بجے رات تک فلمیں دیکھتے ہیں، زبان سے تو کہتے ہیں کیا اہدنا الصراط المستقیم اور کردار سے کیا ہمارا معاملہ ہے؟ ذرا سوچو، ہے تہجد کیا فجر کی نماز مل جائے تو وہ بھی بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو تہجد کی توفیق نصیب فرمائے۔ پھر یا بنیا، اے آگے، اے میرے بیٹے، ان قدر تعالی ان تصبح وتمسی ولیس فی قلبک غش لاحد من المسلمین، اور اے میرے پیارے بچے، کوشش کرو جب صبح کرو یا شام کرو تو تمہارے دل میں کسی مسلمان بھائی کے متعلق نفرت، عداوت، حسد اور بغض نہ ہو۔ ہر مومن اور مسلم کے متعلق تمہارا دل صاف ہو۔ وَذَٰلِكَ مِن سُنَّتِ، اور اے میرے پیارے بیٹے، یہی ہماری سنت، یہی ہمارا طریقہ ہے۔ کیا ہے؟ کہ میں اپنے دل میں کسی مومن کے متعلق عداوت، نفرت، کینہ، کپٹ، بغض، عناد، حسد نہیں رکھتا۔ میرے پیارے بیٹے، یہ میری سنت ہے، میرے سنت کو اپناؤ، کوشش یہ کرو کہ دل میں کسی کے متعلق حسد اور عداوت، نفرت نہ پیدا ہو۔ اور میرے بیٹے یاد رکھنا، وَذَٰلِكَ مِن سُنَّتِ، یہ میری سنت ہے، وَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِ فَلَيْسَ مِنِّي، اور میرے پیارے بیٹے، جو میری سنت سے اعراض کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہوتا۔ پھر آپ آگے بعد روایت میں آئے، کیا فرمایا آپ نے؟ مَن أَحَبَّ بِسُنَّتِ فَقَدْ أَحَبَّنِي، میرے بیٹے جس نے مجھ سے محبت، میری سنت سے محبت کیا، اس نے مجھ سے محبت کیا. پتا کیا چل گیا؟ محبت کا معیار کیا؟ اتباع سنت. سنت سے محبت ہو. من احب بسنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کیا گویا کہ اس نے مجھ سے محبت کیا. ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جو مجھ سے محبت کیا، میری سنت سے محبت کیا، وہ جنت میں ہمارے ساتھ ہوگا. واضح ہے میرے بھائیو کس محبت کا معیار سب سے بڑا کیا ہے اور سب سے بڑی علامت کیا ہے، کہ سنت رسول کی اتباع اور پیروی. اب سنت سال کے 12 مہینے ہمیں ہر لمحے آپ کی سنتوں اور شریعت پر عمل کر کے، اصل میں یہی آپ سے محبت کا معیار تھا. لیکن افسوس صد افسوس، مسلمان سال بھر سنتوں کو چھوڑے، سال بھر سارے منکرات کرے، دین سے دوری ہو، اور ربیع الاول کا مہینہ آ جائے تو ربیع الاول کے مہینے میں صرف ایک دن محبت کا اظہار کر دے، سال بھر بھولا رہے، ربیع الاول کا مہینہ آئے تو 12 ربیع الاول کو نبی کی محبت کا اعلان شروع کر دے. اور اعلان کرنے والا ایڑی سے لے کر کے چوٹی تک اور اپنے گھر سے لے کر کے کاروبار تک سنتوں سے دور ہے. ایسی محبت اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. محبت ہو اطاعت کے ساتھ، ورنہ آپ جانتے ہیں میرے بھائیو، ابو لہب کو آپ سے محبت تھی، بڑی محبت تھی، لیکن جب آپ جب تک آپ نے اپنی اطاعت کی دعوت ابو لہب کو نہیں دیا. آپ حضرات جانتے ہیں صحیح بخاری کی روایت، ابو لہب کو پتا چلا کہ آج ہمارے گھر میں ہمارے بھتیجا پر ہمارے گھر میں ولادت ہونے والی ہے. ابو لہب اپنا گھر چھوڑ کر کے نہیں گیا. کیوں؟ مرحوم بھائی کے آج بچہ پیدا اولاد پیدا ہونے والی ہے، باہر انتظار کر رہا تھا. یہاں تک کہ ایک باجی اس کی جب نبی علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور لوگوں نے دیکھ لیا ہے تو بیٹا بڑا خوبصورت بچہ پیدا ہوا ہے، باجی دوڑی اپنے گھر سے چل شور مچاتی ہوئی، خوشی کے گن گاتے ہوئے دوڑی اور کہتی آقائی و مولائی مبارک ہو، آپ کے ہاں بہترین قسم کا بھتیجا پیدا ہوا ہے. اتنا خوشی کا اظہار اس نے کیا کہ فوری طور پر اس نے خوشخبری لے کر کے آنے والی بادی کو اپنی غلامی سے آزاد کر دیا، اپنی غلامی سے آزاد کر دیا. لیکن ساری 40 سال تک میرے بھائیو، کتنے سال تک؟ 40 سال تک اس نے اللہ کے رسول سے بڑی محبت کیا اور بڑی ہمدردی جتائی. لیکن 40 سال کے بعد جب اللہ نے آپ کو رسول و پیغمبر بنایا اور اپنا پیغام الہی اعلان کیا کہ اے لوگوں، اب دنیا اترکو ما کان یعبد آباؤکم، تمہارے باپ دادا جن کی عبادت کرتے تھے چھوڑو اور میں جو کہتا ہوں وہ مانو، وہ سنو. ابو لہب 40 سال تک محبت کا دعویٰ کیا تھا، لیکن جو وقت آیا اطاعت کا تو اس نے اطاعت کرنے سے انکار کر دیا. 40 سالہ محبت جو تھی، ایک دن کی اطاعت کے انکار سے اللہ نے سب کو برباد کر دیا. اور آیت نازل کر دی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ ماله وما کسب سیصلا نارا ذات لہب وامرأته حمالۃ الحطب. اور کمال یہ ہے، اللہ نے تذکرہ کیا، تبت یدا ابی لہب وتب، برباد ہو گیا ابو لہب، ما اغنا عنہ ماله، ما اغنا عنہ ماله، اس کے مال نے اس کو کچھ فائدہ نہ پہنچایا. ذرا غور کرو، یہ آپ کا خاندان جو ہے میرے بھائی، ذرا غور کرو، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے، چال محبت کتنے سال تک تھی، لیکن صرف محبت تھی، اطاعت کا وقت آیا تو اس نے آپ کی نافرمانی کر دیا، آپ کی اطاعت نہ کیا، آپ کی بات نہ سنی. 40 سال کی محبت رکھو، ٹھیک ہے نا. اب قرآن، ما اغنا عنہ ماله، اللہ نے فرمایا اس کے مال نے بھی اس کو کچھ فائدہ نہ پہنچایا. نہ تو 40 سال کی نبی کی محبت فائدہ پہنچائی، نمبر 2، ما اغنا عنہ ماله، اس کے مال نے بھی اس کو کچھ فائدہ نہ پہنچایا. اس کے مال کا تذکرہ کیوں ہوا؟ یہ آپ کا چچا تھا، مکے کے میں کعبہ کے متولی آپ کے خاندان کے لوگ تھے. حاجیوں کی خدمت کرنا، حاجیوں کو کھانا کھلانا پلانا، یہ سارا کام کس کا تھا؟ اب ان خان آپ کے خاندان کا پتا نہیں ابو لہب نے کتنا مال حاجیوں پر خرچ کیا ہوگا, لیکن اللہ نے کیا فرمایا, ما اغنا عنہ مالہ, آج تک جتنا مال اس نے حاجیوں پر خرچ کیا, کعبہ کے اوپر خرچ کیا, اللہ تعالیٰ کے مہمانوں پر خرچ کیا, ما اغنا عنہ مالہ, اس کے مال نے بھی اس کو کچھ فائدہ نہ پہنچایا, نہ تو 60 سالہ, نہ تو 50-60 سالہ حاجیوں کی خدمت میں جو مال خرچ کیا تھا نہ وہ فائدہ پہنچایا, اور نہ تو 40 سالہ نبی کی محبت فائدہ پہنچائی. وما کسب, نمبر 4, نمبر 3, وما کسب, اور ابو لہب کو وہ بھی نہیں فائدہ پہنچایا جو کچھ اس نے نیکیاں کی تھی, مکے میں رہ کر کے کعبہ کا طواف, کعبہ کی دیکھ بھال, حج کرنا, آب زمزم کی کا خیال رکھنا, اور تمام حجاج کو کھلانا, بڑے کار خیر کیے تھے, لیکن اللہ نے فرمایا وما کسب, تینوں چیزیں تھیں, تینوں میں سے کچھ کسی چیز نے اس کو فائدہ نہ پہنچایا. کون سی تینوں چیزیں بھائی؟ نمبر 1, 30-40 سالہ نبی کی محبت. کیوں ہم نے 40 سال کیوں کہا؟ 40 سال کے بعد آپ کو نبوت ملی, اور جب نبوت ملی آپ نے دعوت دیا اتباع کی, ابو لہب نے انکار کر دیا. اس لیے 40 سالہ محبت, 50 سال جو مکے کے حجاج اور اللہ تعالیٰ کے مہمانوں پر اپنا مال خرچ کیا تھا, اور نمبر 3, وما کسب, 50 سال جو حجاج کی اس نے خدمت کیا, کعبہ کی خدمت کی, جو بہت اچھے اچھے کام بھی کیے رہے ہوں گے, ایک چیز نے سب کو مٹا دیا. وہ کیا تھی؟ جب اطاعت کی آپ نے دعوت دیا تو اس نے اطاعت کرنے سے انکار کر دیا. محبت تو تھی, نیکیاں بھی تھی, صدقات خیرات بھی تھے, اور بہت سارے اعمال صالحہ تھے, لیکن جب نبی نے اطاعت کی دعوت دیا تو انکار کر دیا. اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا اس کا نہ تم اس کی نہ تو محبت کام آئی, نہ مال کام آیا, نہ اس کے کارنامے کام آئے. سیصلا نارن ذات لہب, ان قریب شولا مارنے والی جہنم کے آگ میں داخل ہو جائے گا. وامراتہ, یہ بھی جائے گا, اس کی بیوی بھی جائے گی, یعنی چچا بھی گیا اور چچی بھی گئی. میرے بھائی وجہ کیا تھی؟ محبت سے بھی کیا کر کا دعویٰ تھا, اطاعت کی باری جب آئی تو اس نے اطاعت کرنے سے انکار کر دیا. اسی لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو سچی محبت کرنے کے میں توفیق نصیب فرمائے. اور سچی محبت کیا ہے؟ محبت بھی ہو اور آپ کے ساتھ سے بھی محبت ہو, اور آپ کے لائی شریعت سے بھی محبت ہو, اور آپ کی اطاعت و فرما برداری ہو. بغیر اطاعت و فرما برداری کے خالی محبت جو ہے انسان کو کامیاب نہیں بناتی. باقی انشاءاللہ کل اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیہ. ہذی الی جبری یعصمنی من الماء, قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم وحال بینہما الموج فکان من المغرقین. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء وغيض الماء ويا سماء وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعوذك أن تكون من الجاهلين. یہ سورہ ہود کی چند آیات ہیں جو پڑھی گئی ہیں, جس میں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے اہل و عیال کا قصہ بیان کیا گیا ہے. اور قرآن پاک ہمیں کہتا ہے کہ فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ, اے ہمارے نبی، یہ قرآن میں جو واقعات اور قصے ہم نے قوموں کے بیان کیے ہیں، آپ ان واقعات کو اپنی امت کو سنائیں اور ان کے سامنے بیان کریں، لعلہم یتذکرون، تاکہ اپنے حالات پر یہ غور و فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ویل، بڑی بربادی ہے اس شخص کے لیے جو ان واقعات کو سنے اور پڑھے اور عبرت اور نصیحت حاصل نہ کرے، غور و فکر نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ان واقعات پر سب کو غور و فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو بات اصل میں عرض کرنی ہے وہ یہ کہ اس سے پہلے ایک درس میں نے بتایا تھا کہ اللہ کے نبی اور اللہ کے پیغمبر سے محبت ایمان کا ایک بہت بڑا جز ہے۔ بغیر حب نبی اور بغیر حب رسول کے کوئی انسان مومن نہیں رہ سکتا، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو ارشاد فرمایا، اگر کوئی انسان نبی سے زیادہ اپنی جان سے محبت کرتا ہے، جب بھی وہ مومن نہیں۔ مومن ہونے کے لیے شرط ہے کہ آدمی اپنی جان سے بھی زیادہ اللہ کے رسول سے محبت کرے۔ اسی لیے قرآن پاک نے فرمایا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ مومنوں، تمہیں سوچنا چاہیے کہ نبی تمہارے جان سے بھی زیادہ تمہارے نزدیک عزیز، محبوب، قریب ہونا چاہیے۔ اور اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دنیا میں مبعوث فرمایا، سورہ آل عمران کی آیت، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا، یہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا کرم ہے۔ تبارک الذی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے تم کو پیدا کیا، پیدا ولقد خلقناکم، ہم نے تم کو پیدا کیا، پھر ہم نے تم کو شکل صورت دی، پھر ہم نے تمہیں بنایا، ہٹے کٹے انسان بن کے پیدا ہوئے، تو ذرا غور کرو، فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ پھر پیدا کر دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے جتنی چیزوں کی ضرورت تھی سب مہیا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا، پانی، غذا، دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے پیدا نہ کیا ہو، لیکن دنیا ہی تک کا معاملہ یہ رہا۔ اب دوبارہ اللہ تعالیٰ نے جو جنت تیار کر رکھی ہے، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جنت تک پہنچنے کے لیے جو اللہ نے بہت بڑا کرم کیا، وہ یہ کہ کھانے کا انتظام اللہ نے کر دیا ہمارے لیے، پینے کا انتظام اللہ نے کر دیا۔ افرائیتم الماء الذی تشربون انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون۔ ذرا سوچو، تم کھاتے ہو، اپنا پانی پیتے ہو، اللہ نے کس طرح سے تمہارے پانی کا انتظام کیا؟ آج تک دنیا کا کوئی انسان ایک قطرہ پانی بھی آسمان سے نہیں اتار سکا۔ اسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ کنواں جو کھود کر کے پانی نکالتے ہیں، وہ بھی میرا کمال ہے، تمہاری مشین اور تمہارے انجینئر کا کوئی کمال نہیں ہے۔ اگر تم سوچتے ہو کہ ہاں کنواں کھود کر کے ہم پانی نکال لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، افرائیتم الماء ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین۔ ذرا بتاؤ، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کی زمین کا پانی اتنی گہرائی میں اتار دے کہ تمہارے پائپ جو ٹیوب بل میں لگا رکھا ہے، پائپ وہاں تک پہنچ ہی نہ سکے، پھر کیا کرو گے؟ کھودتے جاؤ گے، وہاں تک کھودتے، کھدائی کرتے کرتے تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم نے کھانے پینے کا جو ہے یہ کھا، یہ جو افرائیتم ما تحرثون انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون۔ ذرا بتاؤ، جو تم کھاتے ہو، کھیتیاں کرتے ہو اور طرح طرح کے پھل اور میوے جات استعمال کرتے ہو، افرائیتم ما تحرثون، تم نے ان کو پیدا کیا ہے، ام نحن الزارعون، یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ فصل کا لگا دینا، اوگ جانا